کو بنانے والا بڑا عنصر وہ ہے جو آج ہر مسلمان گھر میں موجود ہے، مگر افسوس کہ آج خود مسلمان اس کی روشنی سے محروم، اس کے علم و حکمت سے بے بہرا ہے۔ یقیناً وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اقبال کی زندگی پر اس عظیم کتاب کے عظیم اثرات مرتب ہوئے۔ خود اقبال نے اپنے قرآن مجید پڑھنے کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کا یہ ہمیشہ کا دستور تھا کہ روزانہ بعد نماز صبح قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اقبال کے والد جب انہیں دیکھتے تو فرماتے، کیا کر رہے ہو؟ اقبال جواب دیتے، ابا جان آپ مجھ سے روزانہ پوچھتے ہیں اور میں ایک ہی جواب دیتا ہوں۔ اور پھر اقبال کے والد خاموشی سے چلے جاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے جواب دیا کہ تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم قرآن اس طرح پڑھو کہ جیسے قرآن اسی وقت تم پر نازل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سے اقبال نے قرآن برابر سمجھ کر پڑھنا شروع کیا، اور اس طرح کے گویا وہ واقعی ان پر نازل ہو رہا ہے۔ اپنے ایک شعر میں وہ اس کا یوں اظہار فرماتے ہیں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاب۔ علامہ اقبال نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر و تفکر کرتے گزاری۔ قرآن مجید پڑھتے، قرآن سوچتے، قرآن بولتے، قرآن مجید ان کی وہ محبوب کتاب تھی جس سے انہیں نت نئے علوم کا انکشاف ہوا۔ اس سے انہیں ایک نیا یقین، ایک نئی روشنی اور ایک نئی قوت و توانائی حاصل ہوتی۔ جوں جوں ان کا مطالعہ قرآن بڑھتا گیا، ان کے فکر میں بلندی اور ایمان میں زیادتی ہوتی گئی۔ اسی لیے کہ قرآن ہی ایک ایسی زندہ جاوید کتاب ہے جو انسان کو لدنی علم اور ابدی سعادت سے بہرور کرتی ہے۔ وہ ایک ایسی شاہ کلید ہے کہ حیات انسانی کے شعبوں میں سے جس شعبے پر بھی اسے لگائیے فوراً کھل جائے گا۔ وہ زندگی کا ایک واضح دستور اور ظلمتوں میں روشنی کا مینار ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کو جتنا پڑھا جائے ان کی شخصیت کو، ان کے حالات کو، وہ اتنا ہی متاثر کرتے ہیں۔ اور میں نے اقبال سے یہ سیکھا ہے کہ اقبال ایک بالکل کھرے آدمی تھے، ان میں کوئی دوغلا پن نہیں تھا، کوئی ایج پیچ اور ہیر پھیر نہیں تھا۔ جو ظاہر تھا وہی باطن تھا۔ اگر ان کے اندر کچھ کمزوریاں تھیں تو ان کا اعتراف کرتے تھے اور ان کو چھپاتے نہیں تھے، اور صاف وہ بات کہہ دیتے تھے۔ اور یہ بھی تھا کہ میں ایک انسان، کمزور انسان ہوں، اور مجھے کوئی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں یا میرے جیسے، بلکہ ایک جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے جگہ میری طرح سے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ اس امت میں آئے اور وہ چلے گئے، اور وہ معمولی لوگ تھے، ہم بھی معمولی۔ تو یہ اقبال کے اندر جو انکسار ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت متاثر کرتا ہے ان کے اندر انکسار، اور ان کے اندر جو دوسری بات تھی، ایک فقر اور درویشی کی، ایک قناعت پسندی کی۔ یعنی اقبال کو میں نے محسوس کیا ان شخصیت کو پڑھتے ہوئے کہ ان کے اندر حوث نہیں تھی شہرت کی حوث یا دولت کی حوث یا کسی بڑے عہدے کی یا اس کی، بس وہ اپنے آپ میں مگن تھے ایک شاعر کے طور پر۔ تو جو ان کے مقاصد تھے، میں نے اقبال سے یہ سیکھا ہے کہ جو آدمی اپنے مقاصد متعین کرتا ہے، ان مقاصد کے حصول کے لیے اسے بالکل صاف ستھرے طریقے سے دیانتداری کے ساتھ اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے، اور نتائج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے چاہیے۔
سوال یہ ہے کہ کیا اقبال اوطان اور ان میں بسنے والی نسلوں کو یکسر مٹا دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ملت محمدیہ میں تفریق پیدا کرنے والے ہر امتیاز کی نفی کی جائے، اور تمام انواع کے مسلمان وطن پرستی اور نسلی تفاخر سے نجات حاصل کرتے ہوئے وحدت ملی کا حصہ بن جائیں۔ وہ مختلف ان نو مسلمانوں کے مثبت اور مفید تخصصات کو پوری ملت کے لیے وقف ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی خودی اور بے خودی کا فلسفہ ہے، اور اسی سے وحدت ملی کو استحکام اور قوت مل سکتی ہے۔ جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ زیادہ ہندم فروغ چشم منست ز خاک پاک بخارا و کابل و تبریز، تو وہ دراصل متنوع تخصصات کو وحدت ملی میں مجتمع دیکھنے کی آرزو کرتے ہیں اور ان کی آرزو مندی رجائیت سے معمور ہے، چنانچہ کس قدر امید افزا لہجے میں کہتے ہیں، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی کتاب ملت بیضہ کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کا پیغام ملت کی شیرازہ بندی کا پیغام ہے، وہ جس وحدت ملی کے مؤید و علم بردار ہیں، عصر حاضر میں اس کی معنویت پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ 9/11 کی صہیونی سازش کے نتیجے میں عالم اسلام کو مسلسل جن مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے، وہ نیو ورلڈ آرڈر کا سیاہ باب ہیں۔ عراق اور افغانستان پر فوج کشی کا معاملہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ، ایران پر جوہری توانائی کے حصول کی پاداش میں پابندیاں عائد کرنے کی بات ہو یا دہشت گردی سے پاکستان کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش، ہر صورت میں نشانہ تو ملت اسلامیہ ہی کو بنایا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو فروعی مسائل میں الجھا کر انہیں اپنی اصل سے دور کرنے اور ان کی ملی وحدت کو پارا پارا کرنے کی منظم کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کوششوں اور مضموم عزائم کو کسی بھی طور کامیاب نہ ہونے دیا جائے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ابدی پیغام کو اپنی طاقت بناتے ہوئے اتحاد ملی کو قائم رکھا جائے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اس شعر میں ان دو بنیادی گروہوں کی طرف بلیغ اشارہ کیا گیا ہے جو حق اور باطل کی نمائندگی کرتے ہیں اور جن کے مابین ہمیشہ سے کشاکش و پیکار جاری ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق ایک حزب الرحمان ہے تو دوسرا حزب الشیطان۔ اول الذکر کو، جسے ہم ملت بیضہ، ملت محمدیہ یا ملت اسلامیہ بھی کہتے ہیں، قرآن میں ملت ابراہیم حنیفہ کہہ کر الکفر ملت واحدہ سے ممیز کر دیا گیا ہے۔ اقبال انہی دو گروہوں اور ان کی باہمی آویزش کو نمایاں کرنے کے لیے تاریخ انسانی سے کچھ اور استعارے بھی لیتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید۔ بہرحال حزب الرحمان اور حزب الشیطان ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں ایک دوسرے کے مقابل رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کے مصداق، بالآخر حق کو باطل پر غالب آنا ہی ہے۔ آخری فتح حزب الرحمان اور آخری شکست حزب الشیطان کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ انجام کار حزب الرحمان ہی کو عالمگیر انسانی وحدت کا روپ اختیار کرنا ہے، یہ منشائے الہی تو ہے ہی، اس کا ایک منطقی جواز بھی ہے۔ حزب الرحمان کی وحدت حقیقی اور فطری ہے کیونکہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر استوار ہے، جو وحدت انسانی کی اساس بھی ہے، جبکہ حزب الشیطان کے پاس متحد کرنے والی ایسی کوئی قوت یا بائنڈنگ فورس نہیں ہے، وہ تو صرف اول الذکر کی دشمنی میں اکٹھا رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ طاغوتی طاقتیں عالم اسلام کے فروعی اختلافات کو ہوا دے کر ہمیشہ پھوٹ ڈالو اور غالب رہو، یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل پیرا رہی ہیں۔ عصر حاضر میں ان کوششوں میں بہت تیزی آ گئی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے ایک ایسے گلوبل ویلج کا تصور دیا جا رہا ہے جو ملت اسلامیہ سے خالی ہو۔ اقبال دانش حاضر کے اس عذاب سے پوری طرح باخبر ہیں کیونکہ انہیں اس آگ میں مثل خلیل اترنے کا موقع ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلام نظم و نثر کے ذریعے وحدت ملی کا پیغام عام کرنے کی سعی کی ہے۔ یہ پیغام محض کسی شاعر کا خواب یا مفکر کا نظریہ نہیں، بلکہ اس کی فکری اساس قرآن و حدیث ہیں۔ قرآن سے اقبال کو گہرا شغف تھا، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سب سے قیمتی متاع تھی، جس کی تصدیق ان کے احوال و اقوال سے بخوبی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ قرآن میں غوطہ زن بھی رہے، اور مولائے یثرب نے ان کی چارہ سازی بھی کی۔
ایک اور نصر جس کا اقبال کی شخصیت کی تعمیر میں بڑا دخل ہے، وہ عرفان نفس اور خودی ہے۔ علامہ اقبال نے عرفان ذات پر بہت زور دیا ہے۔ انسانی شخصیت کی حقیقی تعمیر ان کے نزدیک خودی کا احساس ہے۔ جب تک عرفان ذات نہ حاصل ہو، اس وقت تک زندگی میں سوز و مستی ہے اور نہ جذب و شور۔ اس سلسلے میں اقبال کے یہ شعر ان کے فکر کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دنیا، من کی دنیا، سوز و مستی، جذب و شوق۔ تن کی دنیا، تن کی دنیا، سود و سودا، مکر و فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے تن، جاتا ہے تن۔ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔
علامہ اقبال جو ہیں، ان کی ذہنی تنظیم اور جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ ان کی فکری گروتھ ہے، ارتقاء ہے، وہ دینی حوالے سے ہوا۔ علامہ اقبال کے والد نور محمد یہ کہا کرتے تھے ان سے کہ قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھا کرو کہ جس طرح سے وہ تم پہ نازل ہو رہا ہے، یعنی اتنی قربت قرآن کے ساتھ ضروری ہے۔ تو اقبال کے احوال سے، اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے تھے، بہت مطالعہ کرتے تھے اور غوطہ زن رہتے تھے قرآن میں۔ اسی لیے ان کے کلام میں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ تو قرآن کے ساتھ ان کا رابطہ جو ہے وہ بہت گہرا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ان کی سب سے قیمتی متاع تھی، اور اس کا اظہار جگہ جگہ ان کی شاعری میں ہوا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ دل ز عشق او توانا می شود، خاک را اوج سریا می دہد۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہی ہے جس کو وہ دین کی سپیرٹ سمجھتے ہیں، اس کی روح سمجھتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ آبرو ماں زنا میں مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں زنا میں مصطفیٰ است۔ تو اس طرح سے دین کے حوالے سے ان کی گروتھ ہوئی، ان کا ارتقاء ہوا۔ لیکن اقبال جو ہیں، انہوں نے آنکھیں نہیں بند کی ہوئی تھیں دنیا کے تمام علوم سے جو کہ ان کے لیے ضروری تھے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مغرب سے وہ چیز آ رہی ہے یا مشرق سے آ رہی ہے۔ انہوں نے ہر طرح کا علم جو ہے وہ حاصل کیا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کسی ایک عہد کے لیے یا کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ جدید تقاضے جو ہیں اور زندگی کے جو جدید مسائل ہیں، ان کے ساتھ، ان کے تناظر میں اسلام کے پیغام کی تعبیر و تشریح کی جائے۔
علامہ اقبال کی خودی کی تربیت اور عرفان نفس پر بڑا اعتماد تھا۔ ان کے نزدیک خود شناسی و خود آگاہی انسان کو اسرار شہنشاہی سکھائے۔ عطار ہوں یا رومی، راضی ہوں یا غزالی، بغیر عرفان نفس کے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی عرفان نفس کا نتیجہ تھا اقبال نے اس رزق پر موت کو ترجیح دی جس رزق سے پرواز میں کوتاہی آتی ہو، اور داراو سکندر سے وہ مرد فقیر اقبال کے خیال میں زیادہ بہتر ہے کہ جس کی فقیری میں حضرت علی علیہ السلام کی خوب بو اور ان کا اسوہ ہو۔ اور حق تو یہ ہے کہ عرفان نفس اور عرفان ذات ہی کی حصول کے بعد انسان جرت سے اس بات کا اظہار کر سکتا ہے، آئینِ جواں مردی، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ اقبال کا تصور خودی خود اقبال میں اس قدر رچ بس گیا کہ ان کی زندگی عرفان نفس کا زندہ نمونہ تھی۔ ان کی زندگی کے اوراق میں ان کی خودی، خودداری، خود اعتمادی کے نقوش بہت ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عرفان نفس ہی کے لیے دوسروں کو مخاطب کر کے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا داراو جم، دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ بلا شبہ اقبال نے شکم کے مقابلے میں دل کو ترجیح دی اور دل ہی کو اختیار کیا۔
کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی نابندی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرکندی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی،
آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی۔
ہاں خودی کی جلوتوں میں کبریائی، خودی کی خلوتوں میں مصطفیٰ، زمینوں آسمانوں عرش و کرسی، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، خودی کا سر نہاں،
خودی کا سر نہاں،
خودی کا سر
I'm not afraid.